بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں، اور آج کی نشست میں درس نمبر 23، ثابت قدمی کے اسباب. مکی مرحلے میں ہم سب نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا، اور ہر مشکل کا سامنا، ہر تکلیف کا سامنا اس انداز سے کیا، اس طریقے سے کیا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. اور جس صبر و تحمل سے انہوں نے ہر پریشانی کا سامنا کیا، ایسا صبر و تحمل اگر پہاڑوں پر بھی ہو تو وہ بھی ٹوٹ جاتے. اور جو چیلنجز تھے اس زمانے میں وہ مختلف قسم کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہر چیلنج کا سامنا کیا اور اپنے دین، اپنے ایمان اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے آگے رکھا. یہاں تک کہ جب قربانی کا وقت آیا تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹے. یہ جو مختلف قسم کے چیلنجز تھے ان میں سے نمبر ایک، فرائض کی ادائیگی میں السلام اللہ وبرکاتہ مشکلات تھیں. نمبر دو، محرمات سے اجتناب، اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. رحمک اللہ. نمبر تین، مشرکین اور مخالفین کے بغض، نفرت اور حسد کے انتہا، جنہوں نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور تکلیفیں پہنچائی. تو یہ صبر اور یہ ثبات ان تین چیزوں پر تھا. فرائض اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، مختصر سے تھے. ایمان کو سمجھنا، عقیدے کو درست کرنا، کلمہ توحید جو دین اسلام کی بنیاد ہے اس کلمے کو سمجھنا، ارکان ایمان کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کی طرف دعوت دینا اور صبر کرنا. امر بالمعروف نہی عن المنکر، کا فریضہ دعوت الى التوحید کا فریضہ جو مخالفین تھے ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ دعوة الى توحید اللہ کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھنی چاہیے. ایک یا دو یا تین لوگوں تک پہنچے تو جتنی ہو سکے اس سے آگے نہ بڑھے, کیونکہ دعوة توحید اگر عام ہو گئی مکہ میں تو پھر ہمارے وجود, ہمارے بقا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ شرک اور توحید جمع نہیں ہو سکتے نا. توحید ہو تو پھر شرک نہیں ہے, اگر شرک پھر توحید نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر توحید طرف بلاتے تھے. ذر الارقم بن ابی الارقم میں جمع ہوتے تھے, وہاں پہ تعلیم دیتے تھے, صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے, وہ پھر اس علم کو آگے جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. دعوت سریہ تھی پہلے عرصے میں چھپکے سے رازداری میں, پھر یہ دعوت عام ہوگی جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین, پھر قریشی داروں سے دعوت شروع ہوئی, پھر آہستہ آہستہ یہ دعوت عام ہوئی اور مشرکین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی. لیکن دعوت توحید کے راستے میں 100 رکاوٹیں تھیں, اس کے باوجود بھی صحابہ کرام پیچھے نہ ہٹے. ایک مثال لے لیں آپ, سیدنا صدیق حاضر امہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ایک شخص نے اسلام قبول کیا, ان کی وجہ سے کتنی لوگوں نے اسلام قبول کیا. سیدنا علی کے علاوہ جو باقی ہیں عیش و مشرب الجنہ, سبحان اللہ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جد جہد سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد. یعنی کہ میں نے توحید کو سمجھ لیا, میں گھر میں سوتا رہا ہوں, باہر تو مشکل ہے, باہر مار پڑتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, قتل بھی ہو سکتے ہیں, بہت سے رکاوٹیں ہیں, اللہ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کے حال کو جانتا ہے, ہم اتنی ہی کر سکتے ہیں, فتق اللہ مستقات ان کی بنیاد پر ہم گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی اور کرتا رہے گا, میری طاقت اتنی ہے نہیں. یہاں تک ایک ایسا وقت بھی آیا جیسے بکر صلی اللہ عنہ کو اتنی مارا جیسے کہ ابن کثیر بدع النہایہ میں فرماتے ہیں کہ ناک اور منہ میں فرق نہیں آ رہا تھا, ناک ہڈی بھی توڑ دی اور پورے چہرے پر خون یوں پڑتا, اتنی مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے اور دونوں کو مارا تھا. جو ہی ہوش آیا اور پھر ان کے جو قبیلے والے بنو تمیم وہ آ کے لے گئے, ورنہ شاید جب صدیق وہ آخری دن ہوتا زندگی کا, قوم والے وہ لے گئے. جو ہی ہوش آیا, والدہ صاحبہ سامنے کھڑی ہیں, قبیلے والے بھی کھڑے ہیں سارے, آپ کا کیا حال ہے, ٹھیک تو ہیں, کہتے مجھے بتائیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اپنی کوئی فکر نہیں, خون جاری ہے, مجھے بتائیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو بنی تمیم تو ناراض ہو گئے قبیلے والے, ارے ہم تمہارے لیے لڑ کے آئے ہیں, تمہارا حال پوچھو, تم کہتے ہو محمد کا کیا حال ہے. کہتے مجھے نہیں پتا, مجھے بتائیں, مجھے سکون تب آئے گا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر مجھے ملے گی. کہتے ہمیں نہیں پتا, والدہ پانی لے کے, کہتے کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا, پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب تک وہ خبر نہ ملی, کیونکہ امبی کی کہانی بتاؤں گا انشاءاللہ آگے آ کے میں, تب تک انہوں نے جب تک جا کے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اسی حالت میں پکڑ کے گئے دو لوگ, چل نہیں سکتے تھے. جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں, تب جا کے دل میں خوشی بھی ہوئی, مسرت بھی ہوئی, اور اپنے دکھ بھی بھول گئے, غم بھی چلا گیا, اپنا تکلیف بھی بھول گئے, پھر جا کے کچھ کھائے اور کیا. تو فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹیں ہیں, محرمات کو دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اکثر صحابہ جو تھے وہ کم سن عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا, اکثریت ٹین ایجر تھے, بڑی عمر والے سے بکر صدیق تھے, سر ابو عبیدہ بن جراح تھے, یہ ایک دو اور ہوں گے, باقی جتنے بھی تھے سبحان اللہ سارے کے سارے چھوٹے تھے, 20 یا 20 سے کم عمر والے تھے. سر عمر خطاب 23 سال کے تھے, باقی 20 یا 20 سے کم عمر والے تھے. 23 سال کی کیا عمر ہے؟ جوانی کی عمر ہے, لڑکپن کی وجہ سے کہتے ہیں نا, لڑکپن کی عمر ہے ابھی. ہاں کس میں فتیا فتح وہی نا, جوان کم سی. اچھا اب دیکھیں چیلنجز, دیکھیں اس زمانے میں بدکاری عروج پہ, جاہلیت تھا, ہر طرح سے تاریخی تاریخی تھی, زناکاری عام تھی, بلکہ زناکاری کے خاص اڈے تھے, خاص خیمے تھے سرخ جھنڈی والے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون جوان ہوا؟ جو اس خیمے میں جاتا ہے یا جاتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں وہاں سے نکل رہا ہے, اب یہ بچہ جوان ہو گیا. خود اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے تھے کہ زنا جو نہیں کرتا وہ مرد ہی نہیں ہے. ماحول دیکھیں آپ, شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں پیپسی کولا پی جاتی ہے, گھر گھر میں شراب کے مٹکے آپ کو نظر آئیں گے. اور جو جوان, جو لڑکا شراب نہیں پیتا تھا اسے نہ مرد سمجھا جاتا تھا, تو وہی مرد میں بچے ہو گئے. تو یہ بچہ جوان کب ہوتا ان کی نظر میں؟ جب ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوتا اور ٹون نشے کی حالت میں ہوتا, کہتے اب یہ مرد ہو گیا. عجب عجب بات دیکھیں آپ, ہم تو کہتے آج ہمارا معاشرہ جو ہے بگڑا ہوا, ہم سدھارنے کے لیے پریشان ہیں. وہ معاشرہ کیا تھا؟ اس معاشرے سے زیادہ بگڑا ہوا تھا یہ, جیسے تھا یا کم بگڑا ہوا تھا؟ آج ہمارے گھروں میں شراب تو عام نہیں ہے الحمدللہ, بدکاری کے اڈے گھر ہیں تو دور دراز کسی علاقے میں ہیں, اور وہاں پہ جانے والے لوگ جو ہیں برے سمجھے جاتے ہیں, اچھے سمجھے جاتے ہیں, برے سمجھے جاتے ہیں, بچہ بھی کہتے ہیں برا ہے. دیکھیں فرق, دیکھیں زمانے کا, اپنے گھر والے زبردستی بدکاری اور شراب پینے پر مجبور کرتے ہیں, تب بھی یہ جوان اس عمر میں اس برائی سے رک جاتے ہیں. کس نے روکا ہے؟ دیکھیں نا وہ اسباب کیا ہے, یہی تو جاننا چاہتے ہیں نا ہم, یہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے؟ مفت کوئی چیز نہیں ملتی, یاد رکھیں, کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے کیا کیا جو آج ہم نہیں کر پا رہے؟ وہ کیسے آگے بڑھ گئے, آج چمکتے ہوئے تارے ہیں, اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ایک ہی رب ہے, ایک ہی رسول ہے, ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی دین ہے. کتنے مذہب ہے ہمارے, کتنے دین ہیں ہمارے, ایک ہی دین ہے اسلام. کتنی رسول ہیں ہمارے, کتنی کتابیں ہمارے رہنمائی کے لیے, ایک ہی کتاب ہے. ہندو کی طرح 10-12 کتابیں نہیں ہیں, ایک کتاب ہے. پھر بھی عجب بات ہے, ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ کم ہی عرصے میں پوری دنیا میں مثال بن گئی, چمکتے ہوئے تارے ہیں تاریخ کے. اور پھر مصیبتوں پر تو صبر کی بات کئی مرتبہ نے کی ہے کہ کس طریقے سے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. آئیے دیکھتے ہیں ثابت قدمی کے اسباب کے ہیں. نمبر ایک, یہ سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہے ثابت قدمی کا, جسے اس سبب کی سمجھ آ گئی نا ایک مرتبہ, پھر باقی کے سارے اسباب جو ہیں وہ اس کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے. اور یہ بنیادی سبب ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر توحید اسماء و صفات کے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور جسے اپنے رب کی قدر ایک دفعہ جان لی ہے نا, سمجھے اس کا کام پورا ہو گیا, اب وہ راہ راست پہ آ گیا ہے. حق المعرفہ, شرط کہ حق المعرفہ ہو, جیسے کہ معرفت کا حق ہے. اور یہ حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ توحید کو نہ سمجھا جائے, اور تک معرفت کے تعلق سے جب تک توحید اسماء و صفات کے تعلق سے علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ناقص و ادھوری رہتی ہے. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن سے براہ راست علم حاصل کرتے تھے. سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کس کو ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. انبیاء سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے اپنے رب کی طرف سے. اعلم الناس باللہ ہم الانبیاء ورسل علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر ان کے بعد ان انبیاء کے صحابہ جو قریب ترین لوگ تھے، اور ان سب سے زیادہ انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ذات کا علم رکھنے والے کون ہیں؟ محمد خاتمہم و افضلہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. قرآن مجید کی آیات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا نا، تو فوراً سمجھ لیتے کہ ہمارا رب کیسا ہے. وہ رحمان و رحیم ہے، یقین ہم پر رحم کرے گا. دیکھیے، یعنی کہ زبانی کلام رحمان و رحیم ہے، جب وہ رحمان ہے وسیع رحمت والا، دنیا میں جتنی بھی کائنات موجود ہے سارے کے سارے اپنے رب کی رحمت کی محتاج ہے. یہ کافر بھی اپنے رب کی رحمت کے محتاج ہے، یہ جانور اپنے رب کی رحمت کے محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ ہم تو اللہ کے لیے ہی قدم اٹھایا ہے اور اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار مددگار چھوڑ دے گا؟ جب وہ رحمان و رحیم ہے تو ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم ضرور کرے گا. مالک یوم الدین ہے، یوم الدین آنے والا ہے، حساب دینا ہے، اور ہمارا رب اس دن کا مالک ہے. اگر یہ دنیا آج یہ ظالم ہم سے لے لیتے ہیں تو یوم الدین میں کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ ہمارا رب تمہارے ساتھ ہی، ہمیں یقین ہے اس دن ہمیں ہمارا رب کبھی رسوا نہ کرے گا، نہ ہی نامراد کرے گا. تو دل میں کیا محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ جب عبد الرب کے بارے میں یہ جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب بات آتی ہے وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الرحیم، سورۃ الشعراء میں جب، اور سورۃ ہود میں بھی، جب مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہو العزیز الرحیم، عزیز غالب ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے، خوب رحمت والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. غالب کس پر ہے؟ جو انبیاء کا دشمن تھے. اور رحم کس پر کرنے والا ہے؟ جو انبیاء کے دوست تھے، صحابہ تھے. تمہیں یقین ہو جاتا آج ہماری حالت جیسی بھی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ غالب ہے، غلبہ ہوگا ہمارا، لیکن بات صرف وقت کی ہے. یہ وقت کب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آئے گا، ہمیں یقین آئے گا. وہ ہوا العزیز الرحیم، میرے آیت کے ایک حصے نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا. ہمیں شک ہے ہمارا رب ہماری نصرت نہیں کرے گا؟ ورنہ ہماری حالت ایسے نہ ہوتی نا. بات یہ ہے کہ ہم عبد الرب کی معرفت سے دور ہیں، یہ فرق ہے. اس لیے ثابت قدمی تو دور کی بات ہے، صحیح معرفت ہمارے لیے بہت مشکل ہے. السلام علیکم. صحیح معرفت ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلی بات ثابت قدمی کے لیے، اگر آپ پریشان ہیں، جاب کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، یا دنیا کے مسائل میں کوئی بھی تنگی ہے، جو سب سے بنیادی بات ہے، اگر ان مسائل سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، یہ جان لو کہ تمہارا رب کون ہے. ہر مشکل آسان ہو جائے. اور صحابہ کرام کا ایمان توحید اسماء و صفات پر ظاہری آیات سے تھا، تعویل نہیں کرتے تھے، تحریف نہیں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، تو سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں، جیسے کہ آج بعض بدعقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے، جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اب کیسے ہے؟ سمت لازم آتی ہے، تجسیم لازم آتی ہے، سوال ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ایمان کامل تھا، ایمان مضبوط تھا. یہ سوال ان لوگوں کے دلوں میں شروع ہوئے جن کا ایمان کمزور تھا. جب بھی ایمان کمزور ہوتا ہے تو ایسے سوال آتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایمان آپ کے رب پر مضبوط ہے اور یقینی ہے، پھر تو شیطانی وسوسے سے کہاں آتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آتے بھی ہیں تو اس علم کے پہاڑ سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ایمان اور یقین ہے نا، شیطانی وسوسے ہم پہ کچھ نہیں کرتے. الا عبادك منهم المخلصين، شیطان خود کہتا ہے ان پر میرا بس نہیں چلے گا، مخلص بندے تیرے، ایمان والے بندے. اخلاص بغیر ایمان کے ممکن ہے کیا؟ تو ایمان ہے تو اخلاص بھی، اخلاص ہے تو ایمان ہے، ورنہ اگر دونوں میں سے ایک نہیں تو پھر دوسرا بھی نہیں ہے، لازم اور ملزوم ہے دونوں. ثابت قدمی کی کیا دوسرا سبب؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش قیادت، خوبصورت شخصیت. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی جو ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا انہیں کا ہو جاتا. اب خود دیکھیں، ابھی وحی نازل ہونے سے پہلے مکہ میں ایک مجھے نام بتا دیں، تاریخ دیکھ لیں آپ، ایک نام بتا دیں، کوئی ایسی شخصیت دکھا دیں جو ادب اور اخلاق کے اعتبار سے مکہ میں سب سے اچھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نظر آتا ہے؟ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی کسی بت کے سامنے سر جھکایا. آپ عجب بات دیکھیں، سارے کے سارے قوم جو ہے وہ ایک طرف ہے، گھر والے بھی، دادا بھی، چاچا بھی، جس گھر میں پلے وہیں پر، بچے بھی یتیم. یتیم بچے ویسے کمزور ہوتے ہیں نا، جیسے معاشرے جیسے ماحول ان کو بدل، یعنی یتیم بچوں کو بدلنا آسان ہے، مشکل ہے؟ یتیم بچوں کو بدلنا بہت آسان ہے، کیونکہ جس کے والدین نہ ہو سر پہ تو ایسے بچوں کو بدلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے عنایت بچپن سے ہی ہے. صادق الامین، مشرق مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق امین ہے. یہ دشمنوں کی گواہی ہے. دیکھیں اپنے پیارے تو اچھے اچھے اوقات دیتے ہیں نا، اچھی گواہی بھی دیتے ہیں. کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ کے پیارے آپ کی تعریف کریں، کمال کس میں ہے کہ آپ کے دشمن آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. مکہ میں دو چار لوگ رہتے تھے کیا اس زمانے میں؟ کتنے قبیلے تھے صرف مکہ میں؟ سبحان اللہ، وہ مکہ کے ارد گرد صادق امیر کتنے تھے؟ ارے ایک شخص صادق الامیر، دوسرا نہیں تھا. سبحان اللہ، دیکھیں آپ یہ شخصیت ہے، اخلاق، ادب، بولنے کے انداز میں، اٹھنے کے انداز میں، بیٹھنے کے انداز میں، چلنے کے انداز میں بے مثال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وحی نازل ہوئی اور دعوت عام ہوئی، اب قائد اعظم کو دیکھے کیسے ہوتے ہیں، خود نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو کہا، ان جوانوں کو دھکیل دی، تم جاؤ اور جا کے آگے دعوت کو پھیلاؤ اور مر مٹو گے جنت ہے تمہارے لیے، میں یہاں پہ کرسی پہ بیٹھا ہوں. سب سے آگے کون ہوتا تھا؟ اچھا، سب سے زیادہ تکلیفیں کسے ہوئی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، گندگی کس کے سر پہ ڈالی گئی سجدے کے وقت؟ سبحان اللہ، دیکھیں آج کے قائد ایسے ہیں کیا؟ آج کے لیڈر ایسے ہیں؟ عجب بات ہے واللہ. اچھا، جب ہجرت کا وقت آیا حبشہ کی طرف، اپنے گھر والوں کو اپنے سینے سے لگایا، یا اپنے پیاروں کو بھی سب سے پہلے بھیجا، سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ. رقیہ کون رضی اللہ عنہا؟ وسلم کی اپنی بیٹی ہے، سیدنا عثمان داماد ہیں. اور یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، پورا گھرانہ. یہ شرف ان کو ملا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے دین کو بچانے کے لیے زمین کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا. اور ہجرت میں کیا سبق ملتا ہے؟ جب دین سے زمین ٹکرا جائے تو کسے چھوڑا جاتا ہے دونوں میں سے؟ زمین کو چھوڑا جاتا ہے یا دین کو چھوڑا جاتا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، زمین کو قربان کر دی جاتے دین پر. جب طائف کی طرف ہجرت کا موقع آیا، اس چیز ساری ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے دنوں سے. 5000 فٹ بلندی ہے طائف کی، پہاڑوں کی. کیسے پہاڑ ہیں آپ کے سامنے ہیں، سیدھے روڈ ہیں. کیا حالت ہوتی جب طائف پہنچتے؟ چکر آتے ہیں، عجیب سی حالت ہوتی ہے. اگر ہم جاتے بھی پکنک کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ سیر کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سواری کے، صرف ایک ساتھی کے ساتھ طائف کا سفر کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ کوئی ذاتی مفاد تھا؟ اس دعوت توحید کو پہنچانے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی. مکہ والوں نے انکار کر دیا. اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر دنیا کی سب سے پاک ترین زمین پر دین کا قیام ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین کو شادہ ہے؟ اللہ کو منظور نہیں ہے کہ اس پاک سرزمین پر اس پاک دین کا قیام ہو؟ حکمت اللہ تعالیٰ کی، وہ احکم الحاکمین. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ کیا. کیا سلوک ہوا سب کے سامنے؟ واپس آ گئے تکلیف میں، پریشانی میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے یقیناً کہ اس دین کا قیام ہونے والا ہے اور ہوگا. طائف نہ صحیح، اللہ کو منظور نہیں تھا، ہم نے تو کوشش کی ہے، رزلٹ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، رزلٹ اس کے ہاتھ میں ہے. جد و جہد اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں، کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا؟ اپنے کسی ساتھی کو بھیج دیتے ہیں. اتنا 5000 فٹ بلندی سفر کرنا، اور عمر دیکھیں آپ 50 کے قریب، 50 سال کا بزرگ بغیر سواری کے 5000 فٹ بلندی پہ سفر کرتا ہے پیدل. سواری کیوں نہیں لے کے گئے؟ تاکہ مشرکوں کو شک نہ پڑے کہ یہ سواری لے کے کہیں پہ جا رہا ہے. عرب بڑے ذہین لوگ تھے، اونٹ کی سواری اور گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری میں فرق جانتے ہیں. گدھے کی سواری اندرونی سواری ہے، جیسے ہم کا یہ جو بسیں چلتی ہیں نا ہماری، اب یہ کوسٹر جو آپ سمجھتے ہیں کہ جدہ سے باہر جا سکتی ہے؟ نہیں جا، پتہ یہ جدہ میں کہیں پھر رہا ہے اگر کوسٹر. تو گدھے کی سواری مطلب اس شہر کے اندر کی ہے، گھوڑے کی سواری یہ قریب کسی گاؤں کی طرف یا قریب شہر کی طرف، اونٹ کی سواری دور کا سفر کرنا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت قیادت، پرکشش اور بلند اور عظیم اخلاق، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جب قربانی کا وقت آیا تو ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں. اتنا سوچتا تو اب کچھ دینا ہے. ہم 2 ریال جب جیب سے نکالتے ہیں نا فقیر کو دینے کے لیے، تب بھی سوچ کے نکالتے، کچھ دے بھی اللہ کے لیے رہے لیکن کچھ سوچتے ہیں. جب قربانی کا وقت آیا اللہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ سنا، 2 مرتبہ نہیں کہہ دے، ایک مرتبہ فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ اب ہجرت کرنی ہے، ارے ہمارے زمینیں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں. بیوی بھی ایک نہیں ہوتی تھی، ایک سے زیادہ ہوتی تھی، ہم سے تو ایک نہیں پلتی مشکل سے، سبحان اللہ. اب وقت آئے کہ جانا ہے، اور ظاہر بیوی بچے کہاں لے کے جائیں گے، یعنی آپ نے اکیلے جانا ہے، جو لے جا سکتے تو جائے، اور جانا بھی چھپکے سے ہے، مشرک نہیں چھوڑیں گے نا. اب بیوی بچے کہاں بندے پورے، یعنی ایک کافلہ لے کے نہیں جا سکتا، اپنے گھر کو چھوڑا، بچے چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا. اس لیے یہ دیکھیں، یہ اسی کہتے ثابت قدمی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اگر کوئی قائد مل جائے آج، تو آج امت کی حالت ہی بدل جائے. لیکن ایسے قائد کیسے کسی میسر ہوتے ہیں جو صحابہ کرام جیسے ہوں، ادب میں، اخلاق میں، علم میں، عمل میں، تقویٰ میں. اگر ہم اپنے اندر ایسی قابلیت پیدا کر لیں، آج ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران برے ہیں، ہمارے حکمران الٹے ہیں، سیدھے ہیں، دس گالیاں منہ سے نکلتی ہیں، حکمران کا نام آتا ہے. کسی مجلس میں اگر حکمران کا ذکر نہ ہو، غیبت نہ ہو، تو مجلس مجلس نہیں کہلاتی، چاہے شادی بیاہ کی مجلس ہو یا چاہے ماتم ہو کہیں پہ، یا کہیں پہ کوئی تعزیت کے لیے کوئی جاتے ہیں، دو لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے بڑے سیاست دان ہیں. سیاست کو آج اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہوتا نا لوگوں کا. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. آج ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، یہ معاشرہ متقیوں کا معاشرہ بن جائے گا، تو حکمران بھی ایک ان بہت سے متقین میں سے ایک متقی حکمران ہوگا. معاشرہ جھوٹوں کا ہے اکثریت، معاشرہ ہی چوروں کا ہے، معاشرہ ہی بدکاروں کا ہے. تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں ان بہت سارے چوروں میں، بدکاروں میں ایک متقی پرہیزگار ہمارے سر پہ آ کے بیٹھے. احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائیوں. تیسری وجہ، تیسرا سبب ثابت قدمی کا، دین اسلام کی معرفت. اور خاص طور پر عقائد اور ایمانیات کی اہمیت کو جاننا، ارکان ایمان کو جاننا، اس دین کا مقام کیا ہے، یہ دین ہمیں اللہ تعالی نے دیا ہے، ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. پہلے تاریکی میں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. جیسے ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم بھی ویسے کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے تھے. اب ایک ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے نور پہنچا ہے، وحی کا نور، یہ دین ہمیں ملا ہے. اس دین نے ہمارا ایمان ہے، یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے، کاش ہم بھی سمجھ لیتے. یہ دین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دین ہمارے لیے ہماری زندگی کو روشن کر دے گا. اگر زندگی روشن کرنی ہے تو اس دین کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو دین کی اہمیت اور مقام کو جانتے تھے، اور اگر ہم نے اس پوری دنیا کو روشن کرنا ہے تو اس دین کے بغیر یہ دنیا روشن ہو نہیں سکتی. دنیا اگر ٹیکنالوجی میں اور دنیاوی علم میں آسمان کو چھو لے، تب بھی وہ تاریکی میں ڈوبی رہے گی جب تک کہ اس دین کے نور سے یہ دنیا فائدہ نہیں اٹھاتی. ارے دین اسلام میں ابھی تک ملا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ تکلیفیں ملی ہے، برے القاب ملے ہیں، رشتہ دار رشتہ توڑا ہے، بلکہ سب سے بڑے دشمن بن گئے ہیں. اس پاک سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، پھر بھی دین اسلام کی قدر باقی ہے، اور بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. عجب بات ہے نا، سبحان اللہ. میرے بھائی یہ بات کب، یہ طلب کب پیدا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی اہمیت جو ہے، جان کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ یہ پین میرے جیب میں کیوں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ لکھنے کے قابل ہے. اگر میں نہیں جانتا تو اس کی کوئی قابلیت ہے، کوئی حیثیت ہے؟ یہ جیب میں نہ ہوتا، یہ کچرے کے ڈبے میں ہوتا. نہیں، تو ہر چیز کی اہمیت اس کی علم سے جڑی ہوئی ہے کہ اس کسی چیز کی قدر اس کی پہچان کس چیز سے جڑی ہوئی ہے علم سے, کہ جب تک ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے اور کیا ہے اس کی قدر تو ہے, اور جس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اس کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. تو دین اسلام کی قدر و قیمت اس لیے جانتے تھے کہ وہ دین کی قدر کو بھی جانتے تھے, دین کی بنیاد کو بھی جانتے تھے, دین کی بنیادی تعلیم کیا ہے یہ بھی جانتے تھے, اور ان کی زندگی علم کی بنیاد پر روشن تھی. یہی دین آج ہمارے پاس بھی ہے, ہمیں اس دین کی قدر ہے. جس چیز کی قدر ہو تو ضائع کیا جاتا ہے کیا, یا مضبوطی سے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے؟ آپ کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کہاں پہ ہوگی؟ آپ اسے بستر کے اوپر رکھتے ہیں, ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں, یا دروازے کے قریب باہر رکھتے ہیں, یا گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھتے ہیں کہ دنیا بھی دیکھتی رہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز کو سب سے زیادہ قیمتی جگہ پر سب سے زیادہ قیمتی چیز میں ہی رکھا جاتا ہے. اور صحابہ کرام کے لیے دین سب سے زیادہ قیمتی تھا, تو ان کے دل میں یہ دین موجود تھا. جہاں بھی جاتے تھے, جیسے بھی تھے, وہ اس دین کی معرفت بھی رکھتے تھے, اس کی قدر بھی جانتے تھے, اور عمل کرنا بھی جانتے تھے. چوتھے نمبر پر, اور ایمانیات میں سے خاص طور پہ چوتھے نمبر پہ آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان ایک ایسا ایمان کا حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ میسر کر دینا اور سمجھ عطا فرما دے, تو وہ شخص صبر, تحمل اور ثابت قدمی میں اپنی زندگی بسر کرتا رہتا ہے. آخرت پر ایمان کے تعلق, جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ نے مرنا ہے, اس پر تو کوئی شک بھی نہیں کر سکتا. کافر بھی یقین رکھتے کہ اس نے مرنا ہے, لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے, اور مکی آیات میں اکثر یہی چیزیں آئی ہیں. دین کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے اللہ کی معرفت, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, انک لعلی خلق عظیم, سورۃ القلم مکی سورت ہے, اور پھر دین اسلام کی بنیاد, اور اسی طریقے سے جب ایمان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. آخرت پر ایمان, دوبارہ زندہ ہونا ہے, البعث, اور پھر حساب بھی ہونا ہے, کتاب بھی ملنے والی ہے, یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں, اور پھر نام اعمال, اور ہمارے اعمال تلیں گے, ان کا وزن ہوگا. آج جو ہم کر رہے ہیں ہر اس چیز کا وزن ہوگا, اچھا ہے تو ایک پڑھنے میں, برا ہے تو دوسرے پڑھنے میں. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں دو پڑھنے ہیں, ایک میں نیکیاں ہیں, اعمال صالحہ ہیں, اور دوسرے بدیاں ہیں اور بد اعمال ہیں. جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لکھی نہیں جا رہی. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, ما يلفظ من قول, کوئی بھی ایسا قول نہیں جو لکھا نہیں جا رہا, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات کے وقت شدید موت کی شدت ہوتی ہے, تو درد اور تکلیف تھی, تو ان کے منہ سے آہ آہ کی آواز آ رہی تھی. تو کسی نے کہا امام صاحب یہ بھی لکھا جا رہا ہے اس کے بعد سے مرتے وقت تک ان کے منہ سے آہ کی آواز کسی نے نہیں سنی. سبحان اللہ, اتنا بھی انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے؟ تکلیف میں آہیں نکلتی ہیں کہ نہیں؟ آہیں تو نکل ہی آتی ہیں, لیکن میرے نام اعمال میں کوئی فضول بات نہ ہو. یہ آ آ کیا بات ہے یہ؟ اگر میں الحمدللہ کہہ دیتا, سبحان اللہ کہہ دیتا, لا الہ الا اللہ کہہ دیتا, تو اس کے بعد سے ان کے منہ سے ذکر سنا گیا یا خاموشی دیکھا جب غشے ہو جاتی والی ہو جاتی تھی, لیکن یہ آہیں دوبارہ سنیں گی. سبحان اللہ. آخرت پر ایمان میں جنت اور دوزخ کی خبر, اور اس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے, واللہ عقل حیران ہو گئی. جیسے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت ہے تو کیسی ہے, باغات ہیں, رہتے مکہ کی تپتی ہوئی ریت اور صحرا میں, اور باغات کا دیکھیں کس طریقے سے پیغام دیا جا رہا ہے. باغات بھی ہیں اور نہریں بھی جاری ہیں. سبحان اللہ, باغات دیکھنے کے لیے صحرا میں لوگ رہنے والے کہاں تصور کر سکتے ہیں کہ اچھا باغات بھی ہوں گے. بہت مشکل سے یعنی کسی کی تھوڑی چھوٹی سی کھیتی باڑی ہوتی تھی یا طائف میں ان کے باغات ہوتے تھے چھوٹے سے, لیکن قرآن مجید جس انداز بیان سے ان باغات کا ذکر کیا ہے, پھر جنت کی زمین کیسی ہے, پھر جنت کا پانی کیسا ہے, جنت کی حوریں کیسی ہیں, سبحان اللہ, پھر جہنم کا ذکر آیا ہے, جہنم کیسی ہے, کیسی آگ ہے, اس کے اندر کیا ہے, عذاب کے مختلف جو طریقے ہیں, مختلف جو وادی ہیں, نعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اس سب کا کھول کھول کے ذکر کیا. تو آخرت پر ایمان کی وجہ سے ایمان میں مضبوطی ہوئی اور جس کی وجہ سے ثابت قدمی بھی ہوئی. پانچویں نمبر پہ قرآن مجید کی معرفت, کوئی واللہ بڑی بات ہے. قرآن مجید یہی کتاب ہے, یہی کلام ہے, اس میں ایک حرف بھی زیادہ یا کم نہیں ہے. آج ہمارے جو ہاتھ میں ہیں, جو ہمارے سینوں میں ہیں, یہی قرآن مجید تھا ان کے ہاتھ میں, ان کے سینوں میں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ختم کرنا جانتے ہیں, تیزی سے پڑھنا جانتے ہیں, اور ان حروف کے ثواب لینا جانتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف کا 10 نیکیاں ملیں گے الف پڑھنے سے, لام میں اور 10, میم میں اور 10, 30 نیکیاں الف لام میم میں مل جائیں گی, ہمارا کام بن جائے گا. سید عبداللہ بن مسعود رانو فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ہم 10 کو سمجھ نہ لیتے, اس پہ عمل نہ کر لیتے. جس کی زندگی اس طریقے سے گزرو قرآن مجید کے ساتھ, آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک جھٹکے میں پوری بلڈنگ بنا لیجیے؟ بلڈنگ کے لیے کیا بناتے ہیں؟ سب سے پہلے بنیاد بناتے ہیں, پھر دیواریں قائم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر چھت آتی ہے, پھر آپ فلور بھی بناتے ہیں, پھر آپ در و دیوار بھی لگاتے ہیں, پھر یہ کھڑکیاں دروازے, پھر بعد میں پھر پلستر آتا ہے, پھر ڈیکوریشن, اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ہوتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں گھر بنانے سے زیادہ فوقیت رکھتا تھا کہ قرآن مجید ہماری زندگی کو کیسے بنائے. 10 آیتیں جیسے 10 اینٹیں رکھتے ہیں نا زمین پہ آپ بنیاد بنانے کے لیے, اس سے 10 آیتیں علم حاصل کرتے براہ راست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس آیت کریمہ سے کیا مفہوم ہے, کیا مقصد ہے؟ عربی زبان سمجھنے والے ہیں بہترین طریقے سے, سوال تب کرتے جب ان کو بات سمجھ نہ آتی. اور کتنی آیات ہیں جن کی سمجھ صحابہ کرام کو نہ تھی, یا ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں, یا آپ سے سوال کر بیٹھے, بہت کم ہیں. یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور عربی زبان میں کیوں ہے؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو. کوئی اور زبان ہوتی تو مشکل ہوتا سمجھنا. اگر یہی چائنیز میں ہوتی یا کسی اور زبان میں ہوتی, ملیالم بہت مشکل زبان ہے, بڑی کوشش کی کچھ سیکھنے کی, میرے لیے بہت مشکل تھی سبحان اللہ, یا ایسی زبان ہو جس میں بہت مشکل ہوتے تو کیا حال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے عربی زبان میں اس لیے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٍ. تو قرآن مجید کی معرفت کے لیے میرے بھائیو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید صرف ختم پر ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ختم تو کرتے ہیں, وہی اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں الحمدللہ. ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ رہا, یا تو جو ہاتھ ہی لگاتے پڑھتے نہیں ہیں یا تویزے پہ گزارا کرتے رہتے ہیں. اگر قرآن بھی کھولتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو فال کے لیے, جس کے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن مجید کھولا کیا کرنا ہے آپ کو, کوئی کیا کام ہے؟ میں نے شادی کرنی ہے. قرآن بھی کھولا اور آنکھیں بند کر آیت پہ رکھ لیا. خوشخبری کی آیت ہے تو شادی کرو, اگر کوئی بری خبر ہے جہنم کا ذکر ہے یا کوئی وعید ہے تو شادی نہ کرو. قرآن مجید اسے نازل کیا گیا, اسے فال کہتے ہیں. اللہ کے کلام اس لیے ہے. عجب بات ہے اللہ, سبحان اللہ. بہرحال تو قرآن مجید کی عظمت اس کی معرفت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید جب تک ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے دل بھی ایک جگہ پر ٹھہرنے والے نہیں ہیں. تو قرآن مجید کی معرفت ضروری ہے. چھٹے نمبر پہ کامیابی کی بشارتیں. قرآن مجید نے اور اللہ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وقتاً فوقتاً کامیابی کی بشارتیں ملتی رہیں. کیا قریب تمہیں خوشخبری ملے گی, ان قریب کامیابی ملے گی. 10 سال گزر گئے ابھی تک ان قریب ہے, لیکن ایمان ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو سچ ہے, حق ہے, ہمیں یقین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے وہ سچ ہے, ہمارا ایمان ہے. 13 سال تک تکلیفیں برداشت کی مکہ میں. ایک مرتبہ بعض صحابہ کو کافی پریشانی ہوئی اور بعض نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں, یہ تکلیفیں کس طریقے سے ہم ہر طرف سے تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں. صدر خباب بن ارث عنہ جو ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے. اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے, کافی تکلیفوں کا سامنا تھا. میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں. ہماری حالت کو دیکھے, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت دے, کامیابی عطا فرمائے. یہ سن کر اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگھیاں کر دی جاتی تھیں. جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں بنی اسرائیل میں سے, ایسے لوگ تھے جو اہل ایمان تھے, اہل حق تھے. ان کے جو ان کے مخالفین تھے, مشرکین اور کافر, ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ لوہے کی کنگیاں لے کے آتے تھے جن کی نوکیں ہوتی تھیں کافی تیز, اور وہ ان کی جلد کے سے گزرتے ہوئے گوشت کو چیرتے ہوئے ہڈی تک پہنچ جاتے تھے. اس کنگے کو یوں مارتے تھے اور پھر اسے پکڑ کے کئی لوگ جو اتنے زور سے اسے کھینچ لیتے تھے, جس سے جب ہڈی تک پہنچ جاتی ہے, یہ لوہ ہڈی تک پہنچ جاتا ہے جب اسے ہلایا جاتا ہے زور سے اور سختی سے تو پھر نہ گوشت کا کوئی ٹکڑا بچتا ہے, نہ کوئی رگ, نہ خون کی نالی اور نہ کوئی عصب بچتا ہے, سب کا سب جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور قیمہ بن جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی, اب دین پر باقی قائم رہے. یہ کنگیاں چلتی تھی, جسم کے ٹکڑے ہوتے تھے لیکن دین سے ہلتے نہیں تھے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, یہ دین مکمل ہو کے رہے گا یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. جب یہ دین اس روئے زمین پر عام ہو جاتا ہے تو پھر امن و امان بھی عام ہو جاتا ہے. اس زمانے میں چوری اور ڈکیتی اتنی عام تھی کہ کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسافر جب سفر کر کے جاتا ہے دوسرے شہر میں یا دوسری جگہ پر وہ صحیح سلامت واپس آئے گا. اس لیے قریش کا قافلہ جو ہے یہ مبارک قافلہ سمجھا جاتا تھا اور ڈکیت ڈرتے تھے اس قافلے کو لوٹنے سے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی رکھوالی کرنے والا قافلہ ہے. تو راستے میں جو چھوٹے تاجر ہوتے تھے جب یہ قافلہ گزرتا تھا قریش کا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے, یہ بچیں گے ہم بھی بچ جائیں گے, ان کی برکت سے ہم بھی بچ جائیں گے. اگرچہ تھے وہ مشرکین لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ گھر کے رکھوالے تھے, سبحان اللہ. لیکن عام طور پہ بدامنی عام تھی, تو اس زمانے میں کون تصور کر سکتا تھا کہ حضرموت سے صنعاء سے حضرموت تک, یمن دو یمن ہیں, صنعاء سے حضرموت, اور یہ علاقہ اس وقت یعنی اتنی ڈکیتیاں ہوتی تھیں اس علاقے میں کہ وہاں پر عام طور پہ جانا مشکل ہوتا تھا یمن کے علاقے میں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ مسافر سفر کرے گا اور امن و امان عام ہوگا, اسے کسی چیز کا خوف نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا. لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو, یعنی ابھی تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے, ابھی کہتے ہیں ابھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ کافروں کا خاتمہ کر دے, ہمیں نجات عطا فرمائے. اگر سے دعا تو اپنی جگہ پر عبادت ہے, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رہے کیونکہ ہمیشہ رہنمائی کرتے رہے اور ان کو بشارتیں دیتے رہے. یہ بھی ایک مثال ہے, ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. تو اس مثال سے ثابت قدمی صحابہ کرام کو مزید ملی اور ایمان کی مضبوطی بھی مزید ہوئی. اتنی ہو گئے چھ. ساتویں نمبر پہ احساس سے ذمہ داری, جانتے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ مسلمان کبھی بھی بغیر ذمہ کے نہیں ہو سکتے, جب وہ مسلمان ہے تو وہ ذمہ دار ہے, وہ جانتے ہیں اس کے ذمے میں ایک اہم کام ہے جو اس نے کرنا ہے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ وہ کون ہیں, اپنی پہچان سے خوب واقف تھے, سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, تو ان کا احساس ذمہ داری عروج پر تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ پوری انسانیت کو تاریکیوں سے اور ظلمتوں سے نکالنے کے کا صرف ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی راستہ ہے, اور وہ نور, وہ روشنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائی ہے. ان کو پتہ ہے اگر پوری دنیا کو ان تاریکیوں سے نکالنا ہے تو قدم آگے بڑھانا ہی پڑے گا. ذمہ داری ہے نا. ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم تو روشنی میں رہیں اور پوری دنیا تاریکیوں میں ڈوبی رہے. یہی فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں. کافر کیا کہتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ کافر یہ چاہتا ہے کہ زندگی صرف اسی کی ہو. دنیا کا پجاری ہے, وہ کہتے ساری دنیا میرے قدموں میں ہو, میں پوری دنیا کا مالک رہوں. اسے صرف دنیا ہی چاہیے, جیسی بھی ہو, لولی ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے, جو بھی ہے, دنیا چاہیے, زندگی چاہیے بس. اور وہ اس دنیا کو پانے کے لیے اگر اس کے سوا باقی سارے لوگ تاریکیوں میں رہیں, ڈوبتے رہیں, مرتے رہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن مسلمان ایسا نہیں ہے, وہ سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر پہنچتا ہے تو وہ اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی تڑپ رکھتا ہے, شیئر کرتے دوسروں سے اور آگے بڑھتا ہے. یہ احساس ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں, اپنی کلام مبارک میں یہ فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیوں خیر امت ہے؟ لوگوں کے لیے نکالی گئی. لوگ سارے ایک طرف, تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں, سب سے اچھی امت ہو تم, اور تمہیں خاص نکالا گیا, بنایا گیا دوسرے لوگوں کے لیے. اخرجت للناس, خیریت کی وجہ کیا ہے, بہتری کی وجہ کیا ہے, کیا معیار ہے؟ تأمرون بالمعروف, خیر خواہی کا حکم دیتے ہو, اچھائی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور منکر سے لوگوں کو منع کرتے ہو, آگاہ کرتے ہو, برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اس خیر کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہو. آج یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ کے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ خیر امت بننا چاہتے ہیں یا صرف امت ہی پہ لفظ پہ گزارا کرنا چاہتے ہیں, یا جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے, کام چل رہے, بس سانس تو لے رہے ہیں نا, زندہ تو ہیں. احساس سے ذمہ داری, ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں, بتائیں. دیکھیں عجب بات, دیکھیں ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہم کون ہیں, اور جو اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے, احساس ذمہ داری تو دور کی بات ہے, وہ اپنی خیر خواہی کے قابل بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی پہچان, آپ کی پہچان, آپ کی پہچان, میری پہچان کیا ہے؟ صرف نام میرا, میرا پروفیشن, کس ملک سے ہوں, کتنے بچے ہیں میرے, کہاں کام کرتا ہوں, کہاں میرا گھر ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری بایوگرافی ہے. اگر یہ ہماری پہچان ہے تو پھر ایسے رہیں گے ہم. آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم لوگ سید البشر, سید ولد آدم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں امتی ہے تو ہم کون ہیں؟ پھر ہم عام لوگ نہیں رہتے, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. جن کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں کی, امتی امتی, مشکل ترین وقت میں بھی. باقی انبیاء کہیں گے اللہم سلم سلم میدان محشر میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مجلس محفل میں, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ میرے صحابہ ہیں, میرے بھائی وہ ہیں. کون ہیں؟ اللہ اکبر. جو مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے. ابھی دیکھا نہیں مجھے, صرف میرے پیغام کو سن کر, میرے پیغام کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے, وہ میرے بھائی ہیں. ارے کتنی خوش قسمت ہیں آپ, کتنی خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے ہیں دیکھنے کے لیے. ہم اس قابل ہیں؟ ہمارا کردار ایسا ہے؟ وددت لو انی رأیت اخوانی, میرا دل کرتا ہے, میری خواہش ہے, میں پسند کرتا ہوں کہ کاش اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. اور بھائیوں کا کیا حال ہے آج؟ ہمارا کیا حال ہے؟ واللہ ہمیں شرم آتی ہے ایک عام انسان کو منہ دکھاتے جو ہمارے کردار ہیں. اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ لیتے کیا کہتے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالی ہمیں ان قلیل شکر گزاروں میں محض اپنے فضل و کرم سے شامل کر دے, ہم اس لائق نہیں ہیں. احساس ذمہ داری کب جاگے گی میرے بھائیوں؟ ہمارے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, ہمارے بچے کہاں پر پہنچ چکے ہیں. آج راستے میں چلتے ہوئے ہمارے بچوں کی حالت دیکھیں, ان کے بولنے کا انداز دیکھیں, ان کی شکل صورت دیکھیں, ان کے لباس دیکھیں. مسلمان کے بچے ایسے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, یہ ہمارا اس امت کا مستقبل ہیں. ارے کسی اور کے لیے نہ سے, اپنے بچوں کے لیے تو سوچو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو. اور قیامت کے دن ایک ایک ذمہ داری کے تعلق سے تم سے سوال ہونے والا ہے. ہم تیار ہیں؟ نہ تو ذمہ داری جانی ہے کون سی ہے, بچے ہیں پیدا ہو گئے, پڑھ بھی رہے ہیں, نوکری بھی کر لیں گے, ذمہ داری کہاں ہے؟ صرف پیدا کر کے معاشرے کے حوالے کر دیا, کس کے حوالے کر دیا؟ پیدا کرنا کمال سمجھتے ہو بس, وہ تو پھر دوسری مخلوق بھی اچھا پیدا کرتی ہے ہم سے. یہی فرق ہے اس دوسری اور تیسری مخلوق میں اور ہم اشرف المخلوقات میں, کہ ہم بچوں کو پیدا کر کے اس کی تربیت کرتے ہیں اور وہ بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں جنگل میں. سبحان اللہ, اپنے آپ کو پہچانیے اللہ کے لیے, اپنی قدر جانیے. اگر ہم خود بے قدرے ہیں, اپنی قدر نہیں جانتے, تو دشمن کیا خاک ہماری قدر کرے گا؟ آج ہم ذلیلوں کو بھی ذلیل ہیں. یہودی ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کیا, ہم پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں واللہ. ولا یظلم ربک احد, ہمارا کردار ہی کچھ ایسا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آج امت میں شرک عام ہے, بدعات عام ہے, فسق اور فجور عام ہے, بدکار نافرمانی عام ہے. کیا کیا ہم نے احساس ذمہ داری ہے باقی اپنے بچوں سے اپنے آپ سے شروع کریں. اس نفس نے حساب دینا ہے, میں نے حساب دینا ہے. ارے اپنے لیے تو شروع کرو نا, کیسے حساب دوں گا میں؟ بغیر ترجمان کے حساب ہونا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس پہ تو یقین ہے نا, ورنہ مسلمان ہی نہیں ہو. جسے شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو مسلمان ہی نہیں ہے. شک بھی ہے تب بھی مسلمان نہیں ہے جب تک یقین نہیں ہوتا. اگر یقین ہے کہ مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے تو زندہ کیوں کہہ دیے جائیں گے ہم لوگ؟ حساب نہیں ہوگا تو حساب پر بھی یقین ہے تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ دو لوگوں کا ایک جیسا حساب ہوگا؟ سفارش نہیں چلے گی, کچھ نہیں چلے گا. وہاں پہ وہاں پہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا. اور اگر وہاں پہ سفارش چلے گی تو ان کے حق میں ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس وقت میرا کردار ایسا ہے اگر میں مر جاتا ہوں کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اگر ابھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر کل آپ کے پاس جواب نہیں رہے گا. یاد رکھیں, موت کب آئے گی؟ کسی کو خبر ہے؟ تو پھر جب موت کی خبر بھی ہمیں نہیں ہے, ہمارا کردار بھی بدلتا رہتا ہے. کیا اگر موت اچانک آ جائے ہمیں اور ہمارا کردار ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو, نعوذ باللہ, کیا کریں گے ہم؟ تو اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے بیوی بچوں سے, پھر اپنے رشتہ داروں سے, پھر اپنے پڑوسی, پھر عام مسلمان کا حق. جب تک یہ ذمہ داری نہیں جاگے گی ہم بدلیں گے نہیں, نہ ہی معاشرہ بدلے گا اور نہ ہی ہماری حالت بدلے گی. اور آخر میں آٹھویں نمبر پہ ثابت قدمی کے اسباب, صحابہ کرام نے جو پائے تھے, آٹھویں نمبر پہ ایمان کی چاشنی, علم نافع کی روشنی اور عمل صالح کی چاہت ہمارے اندر ہے. ایمان کی لذت ہوتی ہے, پتہ ہے؟ ایمان کی مٹھاس چاشنی ہوتی ہے. جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریل پر گھسیٹا جاتا ہے اور بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے, بڑی بڑی چٹانیں, دو لوگ آتے, دو یا تین اٹھا کے سینے پر رکھ دیتے اور پھر گھوڑے سے باندھ کے, اونٹ سے باندھ کے تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا. تو کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دین کا قیام مدینہ میں میسر فرمایا اور اچھے حالات ہوئے تو کسی نے سوال کیا صحابہ میں سے, اے بلال, یہ تکلیف برداشت کیسے کرتے تھے تم؟ کہ تو مجھے اور تو پتہ نہیں ہے, ان تکلیفوں کی کڑواہٹ ایمان کی چاشنی سے مل جاتی تھی اور ایمان کی چاشنی غالب ہو جاتی تھی اور یہ تکلیفیں بھول جاتے تھے. تکلیفیں تو ہوتی تھیں لیکن ایمان کی لذت ہے دل میں. جب یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ایمان کی لذت غالب آ جاتی, تکلیف کی ان کڑواہٹوں کو دور کر دیتی. یہ ایمان کی لذت ہے. اور علم نافع کی روشنی, صحابہ کرام نے زندگی ساری یہی کیا. اگر کل وہ علم حاصل نہ کرتے تو آج ہم بھی جاہل ہوتے. ان کی جد و جہد سے آج یہ دنیا روشن ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہے. اور عمل صالح کے لیے سبقت کرتے آج ہم دوڑ لگاتے ہیں دنیا کے پیچھے، سگے بھائی کو آگے نہیں جانے دے رہا، میں آگے بڑھوں کہتے ہیں میں آگے بڑھوں، ارے آپ ہی کا خون ہے کون ہے؟ لیکن دنیا کی چاہت، دنیا کی مٹھاس، دنیا کی لذت نے ہمیں اندھا کر دیا ہے. اب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، بس آگے بڑھنا ہے. اور دنیا کی اس ریس میں نہ جانے ہم نے کتنی گناہ کیے ہیں، کتنی دل دکھائے ہیں، کتنے رشتے توڑے ہیں. بعض لوگوں نے حد کر دی اسی مال و دولت کے لیے، وراثت حاصل کرنے کے لیے والدین کا بھی قتل کیا، بعض لوگ اپنے سگے والد کا قتل کیا. دنیا ساتھ لے کے جائیں گے، واللہ ہاتھ میں نہیں آنے والی. حال ہی ہاتھ آئے تھے روتے ہوئے، خوش قسمت انسان وہ ہے، پتہ ہے جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، اگر بچہ روتا نہیں ہے تو پھر مر جاتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے روتا کیوں ہے پتہ ہے؟ اس کی سانس کی نالیاں بند ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر وہ سانس نہیں لے سکتا، خون کے ذریعے سب کچھ اسے غذا بھی مل رہی ہے، صفائی بھی ہو رہی ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا راستہ کھل جاتا ہے، راستہ کھولنے کے لیے چیخ مارنا ضروری ہوتی ہے، اب اس نے ہوا لینی ہے تو چیخ مارتا ہے، روتا ہے تاکہ اس کا راستہ آسان ہو جائے اور وہ سانس لینے کے قابل ہو جائے. اور اگر بچہ روتا نہیں تو اسے اٹھا کر، الٹا اٹھا کر ڈاکٹر نرسیں کیا کرتی ہیں، بیچاروں کو مارتی ہیں. اسے کاس اس کی اگر عقل ہوتی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں میں آ گئے، تو جگہ رونے کی ہے، جگہ مار کھانے کی ہے، آتے ہی مر شروع ہو گیا اور آتے ہی رونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ، یہی دنیا ہے میرے بھائیو، یہ حقیقت دنیا کی. دنیا جتنے رواتے اتنا ہنساتی نہیں ہے. ہم آتے ہیں روتے ہوئے، خوش قسمت انسان وہ ہے جو روتے ہوئے آتا ہے اور رلا کے جاتا ہے. نہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جب مرتے ہیں تو لوگ روتے نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ مصیبت ٹلی، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور کافی عرصے تک آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. سبحان اللہ. تو ایمان کی لذت، علم نافع کی روشنی، اور عمل صالح کی چاہت، جس کے دل میں یہ تین چیزیں آ جائیں نا، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں منہج حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہر مشکل کو دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.